الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهدات أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دروس بھی پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل على سيدنا محمد. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے اور آج الحمدللہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. دنیا بھر میں اور خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے مختلف طبقات اپنی اپنی سوچ کے مطابق نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی ولادت با سعادت کا اس مہینے میں تذکرہ کرتے ہیں. کوئی میلاد مناتا ہے اور کوئی منانے کی بجائے اپنانے کی دعوت دیتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کا ذکر مبارک کسی خاص مہینے اور مخصوص ایام کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ شامل کر کے ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے. جب بھی مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذکر مبارک کو دنیا بھر کے انسانوں کے کانوں تک پہنچاتا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرتوں کا سب سے بڑا شاہکار. جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے منتخب فرما کر مصطفیٰ بنایا, مجتبیٰ بنایا, اکمل اجمل احسن افصح افضل اور ممتاز بنایا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, یقیناً اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں پر دو ہستیوں اور دو خاندانوں کو ممتاز بنایا اور انہیں سارے جہانوں میں سے چن لیا ہے. آدم و نوحا، آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم و آل عمران، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اور عمران کی آل کو، علی العالمین سارے جہانوں پر چن لیا ہے، سارے جہانوں میں سے چن لیا ہے. دو افراد اور دو خاندان اس آیت کی روشنی میں منتخب ٹھہرے، چنے ہوئے ٹھہرے. پھر نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کا ارشاد گرامی حدیث کی کتاب مسلم میں اور ترمذی میں ہے، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالی نے اولاد ابراہیم میں سے، ترمذی کی حدیث ہے، ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا. واصطفى قریشا من کنانہ، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا. واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھے چنا ہے. یوں انتخاب کا دائرہ سمجھتا سمجھتا محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ پر آ کر سمٹ جاتا ہے. حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ایک دن انہوں نے اپنے حوالے سے لوگوں کے تذکرے میں کوئی ناپسندیدہ بات سنی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس آئے. کیونکہ منافقین کی زبانوں کو تو روکا نہیں جا سکتا تھا. قرآن نے کہا ہے کہ ان کی جو زبانیں ہیں وہ لوہے کی طرح، کینسی کی طرح چلتی ہیں. تو جو بات سنی، ناپسندیدہ بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو ساری بات سنائی. تو حدیث کے الفاظ ہیں، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات منبر پر تشریف لائے. فقال من انا، تو لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں. فقالوا انت رسول اللہ، لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فقال انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر، اللہ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی، ان میں سے سب سے بہتر مجھے بنایا، بہتر مخلوق میں سے مجھے بنایا. ثم جعلہم فرقتین، پھر مخلوق کو دو حصوں میں بانٹا، کچھ عرب ہیں کچھ عجم ہیں. فجعلنا فی خیرہم فرقۃ، مجھے ان دو میں سے بھی بہترین جو اللہ کو پسند ہیں عرب، ان میں سے بنایا. ثم جعلہم قبائل، پھر لوگوں کو قبائل میں تقسیم کیا. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، اور مجھے سب سے اچھا قبیلہ عطا فرمایا. ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر قبائل میں گھرانے مختلف بنائے اور ان قبائل میں سے سب سے بہتر گھرانے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا. فانا خیرهم نفسا وخیرهم بیتا، میں ذات اور حسب نسب کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر، اور میں قبیلے کے قبیلوں میں سے، قبائل کے گھرانوں میں سے بھی
سب سے بہتر. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ ایک روز آپس میں گفتگو کر رہے تھے. مشکاۃ شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے, حدیث کے سرمایہ میں موجود ہے. ایک صاحب کہنے لگے ابراہیم خلیل اللہ ہے, دوسرے صاحب کہنے لگے موسیٰ کلیم اللہ ہے, ایک صاحب نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے کلمت اللہ ہے, کسی نے کہا آدم صفی اللہ ہے, نوح نجی اللہ ہے, اسماعیل ذبیح اللہ ہے. جیسے لوگوں کا انداز ہوتا ہے بات کرتے رہے. اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے تو ادب اور احترام کی وجہ سے صحابہ خاموش ہو گئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا میں نے تمہاری گفتگو سن لی ہے اور تمہاری یہ باتیں مجھے اچھی لگی ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے واقعتاً خلیل اللہ ہے, موسیٰ نجی اللہ ہے کلیم اللہ ہے واقعتاً کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے واقعتاً وہ کلمت اللہ اور روح اللہ ہے, آدم صفی اللہ ہے واقعتاً ایسا ہے. لیکن سنو صحابہ, موسیٰ کلیم اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے اور میں حبیب اللہ ہوں. سبحان اللہ. ولا فخر, اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مجھے اس پر فخر نہیں ہے, یہ اللہ کا انتخاب ہے. اور خلیل اور حبیب میں اور کلیم اور حبیب میں بڑا فرق ہے. کلیم مانگ کر لیتا رہا ہے, حبیب کو بن مانگے عطا کیے. کلیم نے عرض کیا تھا رب اشرح لی صدری, پروردگار میرا سینہ کھول دے, اور حبیب سے فرمایا گیا الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے. خلیل اللہ تعالی سے عرض کرتے رہے. خلیل نے اللہ تعالی سے عرض کی رب ہب لی حکمن, پروردگار مجھے حکم بنا فیصل بنا. اور ادھر حبیب سے اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک یہ آپ کو حکم اور فیصل نہیں مانیں گے ہم ان کا ایمان نہیں مانیں گے. خلیل اللہ سے مانگ رہے ہیں اور حبیب سے کہا جا رہا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرن ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, آپ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد پھر کسی مومن مرد اور عورت کو دوسری رائے اختیار کرنے کا کوئی حق نہیں. خلیل اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون, سورہ نمل ہے غالباً, سورہ شعراء ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون, پروردگار قیامت کے دن مجھے پریشان نہ ہونے دینا. اور حبیب سے اللہ خود فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ الذین آمنوا معہ, پیارے قیامت کے دن ہم آپ کو بھی پریشان نہیں ہونے دیں گے اور آپ کے بھی جو ایمان والے پروانے ہیں پریشان نہیں ہوں. اور ترمذی میں حدیث ہے لا تمس النار مرآنی ورعا مرآنی, حدیث کے الفاظ ہیں, حضور نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, اور جس نے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں. خلیل اللہ تعالی سے عرض کر رہے ہیں وجعلی لسان صدق فی الآخرین, پروردگار پچھلوں میں میرا تذکرہ خیر کے ساتھ, اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. جنت النعیم, پروردگار مجھے جنت النعیم کا وارث بنانا مجھے عطا کرنا. ذرا سوچیں ابراہیم کون ہے, ایک لاکھ کے قریب انبیاء کے بارے میں علماء علماء نے لکھا ہے کہ 100,000 کے قریب انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے گزرے ہیں. وہ اللہ سے عرض کر رہے ہیں تیری مہربانی ہے تو مجھے جنت عطا کر. ہم تو 2,000 سجدے مسلسل ادا کریں تو اپنے خلاف کسی اور کو مسلمان کہنا بھی آسانی سے گوارا نہیں کرتے. حضرت ابراہیم کا دیکھیے, وجعلی من ورثۃ جنۃ النعیم, پروردگار تو مہربانی کر کے مجھے جنت نعیم عطا کر. اور کل کو سر ہم نے آپ کو خیر کثیر. تو میرے بزرگوں اور دوستو, خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, المرسلین ولا فقط, میں رسولوں کا قائد ہوں, میں سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کرنے والا ہوں. حضور پر, میرے جملے پر غور کیجئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس حوالے سے کہ آپ پر آ کر نبوت و رسالت کا سلسلے کی انتہا ہوئی, اور سلسلہ نبوت و رسالت کی انتہا پر آپ کی زمانی اس کو کہتے ہیں, اور حضور اس حوالے سے بھی خاتم النبیین ہیں کہ مراتب نبوت و رسالت میں جو مرتبوں کی چوٹی ہے اس چوٹی پر نبی کریم علیہ السلام ہیں, اس کو ختم نبوت مرتبی کہتے ہیں. ہم ختم نبوت مرتبی کے بھی قائل ہیں اور ختم نبوت زمانی کے بھی قائل ہیں. انا اول شافع, میں پہلا وہ ہوں کہ جس کے بعد اللہ کی اجازت کے ساتھ, اور میں پہلا وہ ہوں کہ جس کی صفات اللہ تعالیٰ کے حضور میں. یہ بات ذرا سمجھ لیجیے, یہ صفات دل وجاہت, یہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف کہے, ہم سفارش کرتے ہیں کہ آپ بجلی کا بل, آپ بجلی کا ریٹ بڑھے, اس سفارش کے پیچھے پریشر اور دباؤ اللہ کے ہاں نہیں, اللہ کا کوئی دباؤ نہیں. کسی کی محبت میں اس قدر بے قرار اور بے قابو کہ اس کی ہر بات کو تسلیم کر لیا جائے, چاہے وہ حقیقت درست ہو یا نہ ہو. جیسے نور جہاں اپنے خامد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کرتی تھی اور وہ اپنا فیصلہ بدل دیا کرتا تھا, لیکن نور الدین شوشتی جس نے صحابہ کے بعد سلامی کی, اس کے بعد جو اس نے فیصلہ کیا, تو بیوی نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے کہا, دیکھ کے کہ جانا جان دادم ایمان دادم, تمہیں جان دی ہے ایمان نہیں دیا ہے, فیصلہ برقرار رکھا. شفاعت بالمحبت ایسی بھی اللہ کے ہاں نہیں ہے. اور تیسری قسم شفاعت باذن اللہ ہے, اللہ تعالی کی اجازت سے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, وہاں شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. سب سے پہلی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, اور حضور چاہتے بھی ہیں. حضور نے قیامت کے روز امام النبی جین ہوں گا, میں ان کا خطیب ہوں گا, صاحب شفاعت ہوں گا, میں ابراہیم وسیلہ ہوں. یہ ساری کیسے, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, میں اس دعا کا تفصیل ذکر نہیں کرتا. رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب, الفاظ اس طرح سے, ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. اس دعا میں بس میں اب چاہوں گا آپ سے ذرا اس پر توجہ ہو. دعا کے ان کلمات سے یہ بات بھی اجاگر کرتی ہے کہ امت مسلمہ کی تشکیل کے امت مسلمہ کی تشکیل کے چار عناصر ہیں. دوسرے ہے شخصیت، آئیڈیل قیادت، سماج بڑا سولہ قسم کا مذہب ہے جس کی تعلیمات بہت قابل قبول ہیں اور لوگوں کے لیے باہمی تعاون کر دیتا ہے، لیکن اس کو قبولیت عام حاصل نہیں ہوتا. کوئی عملی کردار ہو اور عملی کردار نظریے کے پیچھے خود نظریے کے لیے تقسیمات کی ذات امت مسلمہ کی تشکیل کے چاروں عناصر میں سے، بلکہ آپ غور کر لیجئے کسی بھی فلسفہ اور نظریاتی اور فکری جماعت کی تشکیل میں یہ چار عناصر ضرور ہیں. مظاہر ہیں، شعائر اور ویلیوز، اور مرکز جس سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام انسان رنگ، نسل، زبان، وطن، علاقے کی بنیاد پر بٹا ہوا تھا. قوموں کے درمیان وجہ امتیاز یہی چیزیں تھی، رنگ، نسل، زبان اور وطن. انسان غلام اور آقا، مالک اور مملوک، نسلی اور نسلی برتریوں میں بٹا ہوا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات سے تشریف لا کر نئی امت رنگ، نسل، زبان اور وطن کی بجائے عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم، اور دو حصوں میں بٹ گئے ہیں انسان. ایک ہے اس کو ماننے والا، ایک ہے اس کو ویسے ماننے والا کا تعارف اس کے رسول و رسول. اللہ کو ویسے ماننا جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، اور اللہ کے رسول کو ویسے ماننا جیسے اللہ نے اس کا تعارف کرایا، اس کا نام ایمان. اللہ کو ویسے مانے جیسے اللہ کے رسول بتائے، اور اللہ کے رسول کو ویسے مانے جیسے اللہ بتائے، یہ ہے ایمان. حضور نے تشریف لا کے بتایا والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. پورے کنسٹیوری کی بنیاد پر انسان کو بانٹا جا رہا ہے دو قومی نظریہ، کافر ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نتیجے میں بنیادی طور پر دو عبادت، جن کو تم نے محبوب معبود ٹھہرایا ہے، میں کبھی اس کی عبادت نہیں کروں گا. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. تم اس کی عبادت کرتے ہو جن کو میں اس کو میں نے معبود مانا ہے، اور نہ میں کبھی ان کی عبادت کروں گا جن کو معبود مانا ہے. لکم دینکم ولی دین، ہمارا سب سے حیات الگ ہے. اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. میرا تھا حضرت صاحب خالق ہے، مولا نے اللہ الصمد کا معنی کیا ہے اللہ میرا سہار ہے. حضرت کے میرا سہار کیا ہوتا ہے؟
نہ ہو، اور جو اپنی بنانے میں اس کے سارے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ کسی کو مہیا یا وہ ماتم اللہ رب العالمین، آپ میری بنی عبادت ہے، میری مالی عبادت ہے، میرا سب کچھ آپ کہہ دیجیے، اب غیر اللہ تامرونی اعبدوا ایھا الجاہلون،
اللہ کی وحدانیت کا نظریہ، اور دوسرا وحدت نسل انسانی، نسل انسانی کی وحدت کا نظریہ بنایا کہ نسب اور نسل کی بنیاد پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی نسل نسب اور زبان کی بنیاد پر کسی ظہور سے آگے بات کسی طرح سے اٹھ کے بھری نہیں پڑتی۔ ہم کی اولاد زیادہ ہمیں آج اللہ واحد باہو، ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے ہیں۔ آگے کے تعلیم کہ کسی عرب کو عربی پر، کسی کالے کسی گورے کو کسی کالے پر رہے ہیں، یا انت مولانا
مولا سیدنا، تم ہمارے آقا ہو اور ہمارے سردار، یعنی ہمارے آقا کے غلام. عبداللہ علیہ السلام جو یہودیت کے سردار ہیں، عالم ہیں، عثمان ابن طلحہ ابراہیمیت کے امام ہیں، آج ایمان لا کر امت کے خادم ہیں. اب ذرا امت کی تشکیل دیکھیے. عامر ابن العاص جو حبش کے نجاشی کے پاس قریش کا سفیر بن کے گیا تھا، اور اس لیے گیا تھا ان نوجوانوں کو واپس بھیجیے، یہ ہمارے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک فرد کے کہنے میں لگ رہے ہیں. وہی عامر ابن العاص
حضور کی خدمت میں ایمان لاتا ہے اور عمان کے بادشاہ کے پاس اسلام کو تسلیم کرتا ہے.
خالد ابن ولید جو عہد میں مشرکین مکہ کے کمانڈر تھے،
آج اسلامی فوج کی کمانڈر ان چیف. 300
کے قریب مواقع میں خالد ابن ولید مسلمانوں کے کمانڈر بن کے جنگ میں شریک ہوئے. عروہ ابن مسعود جو حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے قریش کا سفیر بن کر آیا تھا، خود مدینہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام کی دعوت لے کر حضور کا سفیر بن کے جاتا ہے. وہی سہیل ابن عمر جو حدیبیہ میں کمشنر معاہدہ تھا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ رسول اللہ گوارا نہیں تھا، اور کہتا تھا مٹاؤ اس کو، اگر رسول اللہ کا لفظ موجود ہے معاہدے میں تو پھر ہمارا اور آپ کا جھگڑا کیا ہے، ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، مٹاؤ اس لفظ کو. اور
اللہ اکبر، حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ مٹاؤ. حضرت علی نے عرض کیا، حضور باقی سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں مٹا سکتا. اور ادھر صورت حال کیا ہے کہ سہیل ابن عمر، چونکہ عرب کا یہ انداز تھا کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو یوں ہاتھ بڑھا بڑھا کر مخاطب کی داڑھی تک ہاتھ لے جاتے تھے، ایسے ہاتھ بڑھا بڑھا کر داڑھی تک ہاتھ لے جاتے تھے، داڑھی کو ہاتھ لگا دیتے تھے. تو ایک مرتبہ جب داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھا تو پاس جو صحابی کھڑے ہیں، تلوار کے قبضے پر ان کا ہاتھ مضبوط ہو گیا، اور جب دوسری دفعہ بڑھا تو پھر انہوں نے نیام سے باہر نکالی اور ہاتھ کو ایسے کھچوکا دے کے کہا، خبردار حضور کی داڑھی کی طرف تمہارا ہاتھ بڑھا تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا. ایک تعلق ہے. یہی سہیل ابن عمر جو حدیبیہ میں کمشنر معاہدہ تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ جسے گوارا نہیں تھا، رحلت نبوی کے بعد مکے میں آ کر اسلام قبول کرتا ہے اور مسلمانوں کا سفیر بنتا ہے. ابو سفیان ابن حارث آپ کے سگے چچا کا بیٹا ہے، کل تک حضور کا دشمن ہے، مد مقابل ہے، غزوہ حنین میں اکیلا حضور کی سواری کی رکاب تھام کر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. وہ ابو سفیان ابن حرب جو 7 تک برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوجیں لاتا رہا، اسلام قبول کر کے نجران کے عیسائی علاقے میں اسلامی حاکم بن کے روانہ ہو رہا ہے. وہی طفیل دوسی جو مکہ میں کانوں میں روئی کی ڈاٹ لے کر پھرتا تھا کہ کہیں حضور کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچے، آج گھر گھر پھر کے حضور کی آواز لوگوں تک پہنچا رہا ہے. وہی عبد یالیل ثقفی جس نے طائف میں بچوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا تھا کہ آپ پر پتھر برساؤ اور مذاق اڑاؤ، آج مدینہ میں حاضر ہوتا ہے اور قوم کو وہی پیغام سناتا ہے جو طائف میں حضور سننے کے لیے گئے تھے. میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک امت تشکیل دی، اور دیکھیے کیونکہ توحید کا جو تصور ہے، عقیدہ توحید کا یہ مابعدت طبیعیاتی تصور ہے، میٹافیزیکل، اور اللہ تعالیٰ غیر مرئی ذات ہے. جو کہا نا کہ تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان گئی ہے، اللہ کے بارے میں کہا نا, اس لیے مادی وحدت کے اظہار کے لیے حضور نے امت کے کچھ مظاہر متعین کیے ہیں جو اس امت کی پہچان بن گئے. اس امت کے مظاہر میں ہمارا عبادات کا نظام ہے, ہمارے اخلاقی رویے ہیں, حیا ہے, غیرت ہے, حمیت ہے, شجاعت ہے, یہ ہماری اقدار اور ویلیوز ہیں. مسلمان کی شخصیت ایک خاص سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے. ہمارے اجتماعات ہیں, عیدین ہیں, قربانیاں ہیں, حج اور عمرہ ہے, یہ سب ہمارے مظاہر ہیں جس سے ہمارا تشخص ابھرتا ہے. اور امت کا یہ شعار ہیں یہ ساری چیزیں, یہ مظاہر میرے جملے پر غور کیجئے, یہ مظاہر قرآن و سنت میں محدود ہیں, ہم اضافہ نہیں کر سکتے. اگر اضافہ کریں گے تو وہ اس امت کی پہچان نہیں بنے گا, سنت یونیورسل ہوتی ہے, بدعات علاقائی ہوتی ہے. یہ مظاہر قرآن و سنت میں محدود ہیں, ہم اضافہ نہیں کر سکتے, اگر اضافہ کریں گے تو وہ اس امت کی پہچان نہیں بنے گا. تیسری چیز مرکز ہے, میں نے عرض کیا تھا, اس دنیا میں مادی وجود کے روحانی مظہر کے لیے جب ہم اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو پوری امت کا رخ ایک خاص مرکز کی طرف ہوتا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, ہم مسجد خانہ کعبہ کو نہیں پوچھتے, خانہ کعبہ کے الہ کی طرف, الہ کو کی عبادت کرتے ہیں, لیکن مسجد حرام کی طرف جو ہمارا رخ ہے یہ امت کی اجتماعیت کے اظہار کے لیے ہے. کیونکہ یہ امت ایک نظریاتی امت ہے, لہذا اس کی وحدت اور انتشار کا تعلق اس مرکز میں خاص طور پر ہے. اسی لیے اس مرکز کا قائم رہنا اس امت کے قیام کے لیے ضروری, اس امت کے وجود کے لیے ضروری. اور چوتھی چیز شخصیت ہے. پہلی قوموں میں شخصیات فرعون ہے, نمرود ہے, اور قریب کی قوموں میں چائنا کا ماؤ زے تنگ ہے, کمیونسٹ روس کے لیے لینن ہے, نظریاتی رہنما کارل مارکس ہے, فرانس کے لیے ڈیگال ہے, امریکہ کے لیے کینیڈی ہے, ہندوستان کے لیے گاندھی ہے. یہ سب رنگ, نسل, علاقے, زبان اور وطن کی تقسیم کی بنیاد پر قومی شخصیات ہیں. اس امت کے لیے ماڈل شخصیت سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس امت کے مادی وجود کا محور ہیں. اگر آپ کو نکال دیا جائے تو امت کا مادی وجود ختم ہو جاتا ہے. آپ ہمارے لیے ماڈل ہیں, وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ روح محمد ان کے اندر سے نکالو. آپ اس امت کے مادی وجود کا محور ہیں. اگر آپ کو نکال دیا جائے تو امت کا مادی وجود ختم ہو جاتا ہے. آپ ہمارے لیے ماڈل ہیں. دیگر انبیاء کے ماننے والوں نے خود کو جسم اور روح کی علیحدہ اکائیوں میں بانٹ دیا ہے اور تنویت کا شکار ہو گئے. ایک طبقہ مادی زندگی کی تنظیم کرتا ہے, دوسرا روحانی زندگی کی تنظیم کرتا ہے. جو چرچ میں بیٹھا ہے وہ روحانی, وہ اسپرچل ایک طرح سے تنظیم کا نمائندہ ہے, اور جو بازار میں بیٹھا ہے وہ میٹیریلزم کا نمائندہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنویت کو ختم کیا ہے اور روح اور مادے کی یکجہتی کو آپ نے متعارف کرایا ہے. آپ نے یہ ماڈل دیا کہ انسانیت کی لیڈرشپ اس شخص کے پاس ہونی چاہیے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار. اور میری اس بات کی آپ اتفاق کریں گے جو میں بات آپ کے اندر کرنا چاہتا ہوں, اس پر توجہ دیجئے. جب تک اس امت کی اسپرچل اور پولیٹیکل قیادت ایک شخصیت میں رہی تب تک امت مسائل کا شکار نہیں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسپرچل قائد بھی اور پولیٹیکل قائد, حکمران بھی. جب امت میں خلفائے راشدین میں بھی ایسا ہی رہا ایسا ہی رہا, اور جب امت میں یہ تقسیم ہوئی کہ جو پولیٹیکل قائد ہے اس کے لیے سچا مومن ہونا کوئی شرط نہیں, بلکہ اب تو یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ عیسائی بھی بن سکتا ہے یہاں صدر. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ہستی میں بہترین زندگی گزارنے کا عملی نمونہ ہے, اور وہ عملی نمونہ سب کے لیے ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی حیات مبارکہ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا انشاءاللہ یہ آئندہ ربیع الاول کے جو خطبات جمعے کے آ رہے ہیں ان میں اس پر گفتگو ہوگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کیا تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی ہیں, حضور کی ذات کے ساتھ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ, اور حضور کی عملی زندگی کے ساتھ, اور خصوصاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ. ہمیں والہانہ عقیدت ہے اور ہونی چاہیے, لیکن اس عقیدت کا عملی اظہار تب ہوگا جب ہم حضور کی سیرت کو اپنانے والے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پہ بھی نظر رکھنے والے ہیں. بہت پیارا واقعہ ہے, حضرت جریر فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل بعض بیوتہ. سبحان اللہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں تشریف لائے, فامتلأت البیت, یا گھروں میں سے کسی گھر میں تشریف لائے تو فامتلأت البیت, گھر لوگوں سے بھر گیا, آتے رہے لوگ, پروانہ وار اپنے چاند کے گرد ستارے مسلسل جمع ہوتے رہے. ودخل جریر, حضرت جریر جب آئے تو فقعد خارج البیت, تو گھر سے باہر ہی, کیونکہ جگہ تھی نہیں, باہر ہی بیٹھ گئے, اور نیچے مٹی ہے, مٹی والی جگہ پر بیٹھنے لگے. فابصرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے ساتھی کو دیکھ لیا. اب دیکھیے کیا یہ ہے اصل میں قائد, قائد یہ ہے قیادت. قیادت اسے کہتے ہیں کہ جب خندق میں پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے تو قائد خود آ گیا ہے کہ لاؤ کدال میرے ہاتھ میں دو, اور پتھر پہ مارتا ہے, اور پتھر پہ کدال ماری اور وہاں سے چنگاریاں نکلی تو حضور نے فرمایا مجھے ان چنگاریوں میں شام کے محل دکھائی دے گئے. اپنے اپنے نظریے سے کمٹمنٹ دیکھیں اور قیادت کی یعنی کیفیت دیکھیں. اللہ اکبر, اس تفصیل میں نہیں جاتا, یہ الگ بات. ودخل جریر فقعد خارج البیت, باہر بیٹھنے لگے. فابصرہ النبی, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. فاخذ ثوبہ, تو اپنے کندھے سے اپنی کملی, جسے ہم کملی کہتے ہیں, ایسے پکڑی. فلفہ, اسے ایسے کیا جیسے رومال کو ایسے کرتے ہیں. فلفہ, یوں کیا. ورما بھی الیہ, اور اپنے ساتھی سے کی طرف پھینکی. وقال اجلس علی ھذا, اور ان سے فرمایا کہ نیچے مٹی پر مت بیٹھو, اسے نیچے بٹھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر, صحابی بھی پھر سمجھنے والے تھے. فاخذ جریر, فاخذہ جریر, جریر نے اسے نیچے نہیں گرنے دیا, یوں ہاتھوں میں پکڑا. ووضعہ علی وجهه وقبلہ, اور اس کو اپنے یوں سر پہ رکھے اور چہرے پہ رکھ کے چوم لیا, اور کہا حضور آپ کی چادر ہو یہ نیچے بٹھانے کی نہیں, یہ تو تاج بنانے کے لائق ہے. اب دیکھیں, ایک طرف قائد ہے جو اپنے رہنما کی, جو اپنے ماننے والوں کی ہر ایک باریک باریک چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھ رہا ہے, اور دوسری طرف آداب سے شناسا آپ کے ماننے والے ہیں. انشاءاللہ آئندہ خطبات میں سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنانے کی توفیق دے. واخر دعوانا.